بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العلي.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہے حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ بقرہ کی آیات 163 تا 164 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری. سامعین ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے, اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا, پھر آپ پروگرام کلام نور سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے, جس کے بعد پروگرام دریچے پیش کیا جائے گا اور ایرانی مشاہیر ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں, تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پیش خدمت ہیں بعض اہم خبروں کی سرخیاں. پیغمبر اعظم فوجی مشقوں کا مرحلہ. سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے بری دستوں کی بھرپور شبانہ کارروائیوں کے بعد ختم ہو گیا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں تیز رفتار ترقی کی ضرورت پر زور دیا ہے. یمن پر سعودی اتحاد کی جارحیتوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے. مغربی دنیا ایک بار پھر کورونا کی لپیٹ میں آ گئی ہے. اور ایران کی قومی کراٹے ٹیم 39 تمغوں کے ساتھ ایشین چیمپئن بن گئی ہے. خاص خاص خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. پیغمبر اعظم فوجی مشقوں کا مرحلہ. سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے بری دستوں کی بھرپور شبانہ کارروائیوں کے بعد ختم ہو گیا ہے. ہمارے نمائندے کے مطابق سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کی پیغمبر اعظم فوجی مشقوں کا آغاز پیر سے جنوبی ایران میں ہوا اور آج الصبح ان فوجی مشقوں کا زمینی فوج کا سیکشن اپنے اختتام کو پہنچ گیا. سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے بری دستوں نے کمبائنڈ نائٹ ریہرسل انجام دی. سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے مطابق مشقوں کے اہداف کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیے گئے ہیں اور ان کے نتائج تسلی بخش رہے ہیں. پیغمبر اعظم فوجی مشقوں کے بری سیکشن کے آخری مرحلے میں سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے فضائی دستے کے ہیلی کاپٹروں نے بھی فرضی دشمن کے ٹھکانوں کو اپنے تابڑ توڑ حملوں کا نشانہ بنایا اور اس جنگ کے طے شدہ اہداف کے حصول میں کامیاب رہے. سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی نے پیر کے روز سے خلیج فارس اور آبنۂ ہرمز میں صوبہ ہرمزگان بوشہر اور خوزستان کے ساحلی علاقوں میں پیغمبر اعظم مشترکہ فوجی مشقوں کا آغاز کیا تھا, جس میں بری بحری اور فضائی دستوں کے علاوہ عوامی رضاکار فورس بسیج کے بعض یونٹ بھی شریک تھے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں تیز رفتار ترقی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک آئی ٹی پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ معیشت کے استحکام کے لیے ٹیکنالوجی میں ترقی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وبا کی شدت کے زمانے میں جب دنیا کی معیشتوں کو نقصان پہنچ رہا تھا تو ٹیکنالوجی کمپنیاں فائدہ اٹھا رہی تھیں۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان انفارمیشن ٹیکنالوجی میں تیز رفتار ترقی کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی نوجوانوں میں کافی استعداد پائی جاتی ہے، اس کے باوجود ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان نے ہم سے پہلے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ترقی کر لی اور ہم پیچھے رہ گئے۔ عمران خان نے برآمدات بڑھانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے پاکستان میں برآمدات پر کبھی زور نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے ہم اس میدان میں آگے نہیں بڑھ سکے۔ پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک کو صرف ان کی جماعت نجات دلا سکتی ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق سابق صدر آصف علی زرداری نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ پیپلز پارٹی کے اقتدار کا مطلب پاکستانی عوام کا اقتدار ہے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ سب بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن بقول ان کے انہوں نے چھوٹے دعوے کر کے بڑے بڑے کام انجام دیے ہیں۔ پاکستان کے سابق صدر کا کہنا تھا کہ اگر انہوں نے اپنا منشور واضح کر دیا ہوتا تو انہیں اقتدار میں نہیں آنے دیا جاتا۔ آصف علی زرداری نے پی ٹی آئی حکومت پر ملک کی تباہی کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اس تبدیلی نے پاکستان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ سرحدوں پر خاردار تاروں کی باڑھ کے مسئلے میں پاکستان اور افغانستان کے طالبان فوجیوں کے درمیان کشیدگی کی خبر ہے۔ پاکستان کے روزنامہ اخبار ڈان آن لائن نے رپورٹ دی ہے کہ افغانستان میں طالبان فوجیوں نے پاکستانی فوج کی جانب سے دونوں ممالک کی سرحد پر حفاظتی باڑھ لگانے کے کام میں مداخلت کر کے اس کو روک دیا ہے۔ روزنامہ ڈان آن لائن کے مطابق افغان وزارت دفاع کے ترجمان عنایت اللہ خارزمی نے بتایا ہے کہ طالبان فوجیوں نے اتوار کے روز پاکستانی فوج کو مشرقی صوبے ننگرہار کے ساتھ بقول ان کے غیر قانونی سرحدی باڑ لگانے سے روک دیا۔ روزنامہ ڈان نے رائٹرز کے حوالے سے بتایا ہے کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ طالبان کے سپاہیوں نے خاردار تاروں کے گچھے پکڑے ہیں اور ایک سینئر اہلکار نے فاصلے پر موجود سیکورٹی چوکیوں پر تعینات پاکستانی فوجیوں سے کہا کہ وہ دوبارہ سرحد پر باڑ لگانے کی کوشش نہ کریں۔ ہندوستان نے زمین سے زمین پر مار کرنے والے ایک اور میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ ہندوستان کے دفاعی تحقیقاتی اور ترقیاتی ادارے DRDO نے تجربے کو کامیاب بتایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق زمین سے زمین پر مار کرنے والے پرالے میزائل کا یہ تجربہ آج اوڈیشہ میں ڈاکٹر APJ عبد الکلام جزیرے سے کیا گیا۔ یہ پرالے میزائل کا دوسرا تجربہ ہے۔ ہندوستان میں اس میزائل کا پہلا تجربہ بدھ کو اسی سائٹ سے کیا گیا تھا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ یمن پر سعودی اتحاد کی جارحیتوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور دارالحکومت سنا کو ایک بار پھر بمباری کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جارح سعودی اتحاد نے آج کم سے کم 3 بار سنا کے پل السبین علاقے پر حملہ کیا۔ الجزیرہ ٹی وی نے مقامی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ جارح سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے ان حملوں میں دارالحکومت سنا کے جنوب میں واقع علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ دریاسنا یمن کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ سعودی جنگی طیاروں نے بدھ کی شام سنا کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قرنطینہ مرکز پر بمباری کر کے اسے پوری طرح تباہ کر دیا ہے۔ یمن کی وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سنا ایئرپورٹ کا قرنطینہ سینٹر ایئرپورٹ سے آنے والے نمائندہ دفاتر اور بین الاقوامی اداروں کے نمائندوں اور کارکنوں وغیرہ کو میڈیکل خدمات پیش کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ عراقی ذرائع نے بغداد میں دہشت گرد امریکی فوج کے ایک لاجسٹک قافلے کو حملے کا نشانہ بنائے جانے کی خبر دی ہے۔ عراقی ذرائع کے مطابق یہ صوبہ بغداد میں حملے کا نشانہ بننے والا دوسرا لاجسٹک فوجی قافلہ ہے۔ اب تک کسی بھی گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اس سے پہلے بھی عراقی ذرائع نے ملک کے جنوبی صوبے المسنہ کے صدر مقام سماوا شہر کے قریب دہشت گرد امریکی فوج کے لاجسٹک قافلے پر حملے کی خبر دی تھی۔ حالیہ مہینوں کے دوران عراق کے مختلف علاقوں میں امریکہ کے لاجسٹک فوجی قافلوں کو بارہا حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ عراقی عوام اپنے ملک سے دہشت گرد امریکی فوجیوں کو غاصب سمجھتے ہیں اور جلد سے جلد ان کے باہر نکلنے کے خواہاں ہیں۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے صوبے بابل میں داعش کے ایک خفیہ ٹھکانے کا پتہ لگا کر تباہ کر دیا ہے۔ العہد ویب سائٹ نے رپورٹ دی ہے کہ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کی الجزیرہ آپریشنل کمان نے اعلان کیا ہے کہ صوبے بابل کے ایک علاقے میں الحشد الشعبی کے 47ویں برگیڈ نے ایک کارروائی کے دوران داعش کے ایک ایسے خفیہ اڈے کا پتہ لگایا جس میں بڑی مقدار میں اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ اس خفیہ اڈے کو الحشد الشعبی کے 47ویں برگیڈ نے پوری طرح تباہ کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے اعلان کیا ہے کہ 2022 میں افغانستان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی انسان دوستانہ امدادی کارروائی انجام دی جائے گی اور اس میں 2 کروڑ افراد کو امداد فراہم کی جائے گی۔ انسان دوستانہ امداد کے امور میں اقوام متحدہ کے معاون اور کوآرڈینیٹر نے افغانستان کی امداد رسانی آسان بنانے کے عنوان سے سلامتی کونسل کی قرارداد 26/15 کی منظوری کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس اہم فیصلے سے افغانوں کی جان اور معیشت بچانے کے لیے فوری طور پر کوششوں کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اراکین نے بدھ کو افغانستان کے لیے امداد رسانی آسان بنانے سے متعلق ایک قرارداد کو متفقہ طور پر پاس کیا ہے۔ مغربی دنیا ایک بار پھر کورونا کی لپیٹ میں آ گئی ہے اور رپورٹیں بتاتی ہیں کہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس سمیت متعدد مغربی ملکوں میں اومیکرون کے پھیلنے کی رفتار میں تیزی آ گئی ہے۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے کے دوران امریکہ میں 1,48,044 افراد کورونا میں مبتلا ہوئے ہیں اور 1,300 سے زیادہ افراد جان کی بازی ہار گئے۔ وبائی امراض کے امریکی ادارے CDC نے حال ہی میں بتایا تھا کہ تیزی سے پھیلنے والا کورونا ویریئنٹ امریکہ بھر میں چھا گیا ہے اور کورونا کے کل مریضوں میں اومیکرون وائرس کا تناسب 73% تک پہنچ گیا ہے۔ برطانیہ میں بھی پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 1,06,000 سے زیادہ افراد کورونا میں مبتلا پائے گئے ہیں، جو اس کورونا کے آغاز سے اب تک ایک دن میں مبتلا ہونے والوں کی ریکارڈ تعداد ہے۔ روزنامہ انڈیپینڈنٹ کے مطابق پچھلے چند ہفتوں کے دوران برطانیہ میں نئے کورونا وائرس میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور بدھ کے روز پہلی بار یہ تعداد 1,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ دوسری جانب فرانس میں اومیکرون وائرس کے مریضوں کی یومیہ تعداد 1,00,000 تک پہنچنے کے خدشات کے بعد عوام میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ صوبے پیرس سمیت فرانس کے 4 صوبوں میں نئے کورونا ویریئنٹ کے تناسب میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ ادھر اسپین میں سڑکوں پر ماسک پہننا ایک بار پھر لازم کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اسپین میں رواں سال جون میں سڑکوں پر ماسک پہننے کی پابندی ختم کر دی گئی تھی۔ ایران کی قومی کراٹے ٹیم 39 تمغوں کے ساتھ ایشین چیمپئن بن گئی ہے۔ ایشین کراٹے چیمپئن شپ میں شریک ایرانی کھلاڑیوں نے سونے کے 14، چاندی کے 10 اور کانسی کے 15 تمغے حاصل کیا اور پہلے نمبر پر رہی۔ میزبان قزاقستان کی ٹیم نے دوسری جبکہ جاپان نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ایشین کراٹے چیمپئن شپ 2021 کا آغاز 17 دسمبر سے قزاقستان کے دارالحکومت الماتی میں ہوا تھا اور 22 دسمبر کو ختم ہو گیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم، اور گرد و پیش کے اس حصے میں معاف کیجیے گا ہاشم علی، اور گرد و پیش کے اس حصے میں سماعت فرمائیے رپورٹ۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کے جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں دستکاری کی نمائش لگائی گئی ہے، جس میں ہندوستان کے مختلف دستکار اپنی مصنوعات کی نمائش کر رہے ہیں۔ تفصیلات پیش کر رہے ہیں دہلی سے شمشاد کاظمی۔
دہلی کے جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں دستکاری کی نمائش لگائی گئی ہے، جس میں ہندوستان کے مختلف دستکار اپنی مصنوعات کی نمائش کر رہے ہیں۔ دہلی ہاٹ سے موسوم دستکاری کی اس نمائش کا اہتمام ہندوستان کی اقلیتی امور کی وزارت کی جانب سے کیا جاتا ہے، جس کا مقصد ملک کے دستکاری کے فن کو فروغ دینا ہے۔
جتنے بھی ہمارے دستکار ہیں اور ہمارا ہندوستان جو ہے تو اسی وراثت سے بھرا پڑا ہے۔ ہر 50 کلومیٹر کے پاس اگر آپ جائیں گے تو ہمارا کلچر ایک دم الگ ملے گا، پہناوا ایک دم الگ ملے گا، کھانے پینے کا ہمارا ذائقہ الگ ملے گا۔ اس سب کو اگر ایک پلیٹ فارم پہ اگر کسی نے جمع کر کے ان کے اگر اپلفٹمنٹ کا کام کیا ہے تو وزارت اقلیتی امور نے کیا ہے۔
اس نمائش میں سجاوٹی اشیاء کے علاوہ گھریلو استعمال کی تقریباً سبھی اشیاء نمائش اور فروخت کے لیے رکھی جاتی ہیں۔
ایک چھوٹی سی جگہ ہے، یہاں کئی طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں، سبھی طرح کی، کھانے پینے کی بھی اور ویسے بھی لیڈیز کی بھی ورائٹیز ملتی ہے یہاں، ہر طرح کی۔ بہت اچھا لگتا ہے، غریبوں کی مدد ہوتی ہے، اپنا اپنا کام ہنر لے کے آتے ہیں لوگ، یہاں لگاتے ہیں دکانیں، کتنی دور دور سے آتے ہیں، ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے یہاں آنا۔
دستکاروں نے کہا کہ ایسے میلے دستکاری کے فروغ اور دستکاروں کی مالی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کافی اہمیت کے حامل ہیں۔
ہم کشمیر سے آتے ہیں، ہم کاریگر لوگ ہیں، ابھی کاریگر جو طبقہ ہے وہ دبا ہوا ہے۔ ہنر ہٹ جو ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، اس میں ہمیں سب کچھ فری ملتا ہے، آنا بھی فری، کھانا بھی فری، جانا بھی فری، دکان بھی فری، سب کچھ فری ملتا ہے۔ جو یہ ابھی گورنمنٹ نے جو اسٹارٹ کیا ہے ہنر ہٹ کا، یہ ہمارے لیے، خاص کر کے ہمارے جو کاریگر ہیں کشمیر کے، کوئی بھی اسٹیٹ کا ہو، پورے انڈیا کا، سب کے لیے فائدہ مند ہے یہ۔
اس میلے میں کپڑوں اور لکڑی کے فرنیچروں اور قالین کے علاوہ بعض ایسی چیزیں بھی ہیں جو شائقین کی توجہ اپنی جانب مبذول کر رہی ہیں۔ ایک دستکار نے ایسے صابنوں کو صارفین کے لیے پیش کیا ہے جس میں کیمیائی مواد بالکل استعمال نہیں کیا گیا ہے۔
جو بیسک سپونیفیکیشن ہوتی ہے، اس کے بعد ہم اس میں سارے اسینشیل آئلز اور نیچرل انگریڈینٹس ڈالتے ہیں، جس سے اس کا کوئی افیکٹ نہیں بچتا۔ یہ سلفیٹ فری ہیں سارے، کوئی پیرابن نہیں ہے، سلفیٹ نہیں ہے اس میں۔
دستکاری کا یہ میلہ 2 جنوری تک جاری رہے گا۔ ہنر ہاٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہندوستان کے مختلف دستکاروں کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم مہیا کراتا ہے، جس سے وہ اپنی مصنوعات کی نمائش کرتے ہیں۔ شمشاد کاظمی، سحر عالمی نیٹورک، دہلی۔
سامعین، ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر لکھیم پور کھیری حادثے میں ملوث وزیر مملکت امور داخلہ اجے مشرا کی برخاستگی کا مطالبہ کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کے اراکین نے لکھنؤ میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں لکھنؤ سے سرور حسین۔
لکھیم پور کھیری حادثے میں ہلاک ہوئے کسانوں کے معاملے میں ملوث وزیر مملکت امور داخلہ اجے مشرا ٹینی کی برخاستگی کا مطالبہ کرتے ہوئے لکھنؤ میں کانگریس پارٹی کے اراکین نے احتجاجی مارچ کرنے کے علاوہ احتجاجی دھرنا دیتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ مظاہرہ کر رہے کانگریس پارٹی کے اراکین نے مطالبہ کیا مرکزی اور ریاستی حکومت کو جلد از جلد اجے مشرا ٹینی کو برخاست کرنے کے لیے موثر اقدامات کرنا چاہیے، لیکن بی جے پی ووٹوں کی سیاست کے لالچ کے تحت ایسا کرنے سے گریز کر رہی ہے جو ناقابل قبول ہے۔ مظاہرہ کر رہے کانگریسی اراکین کو پولیس انتظامیہ نے یو پی اسمبلی کے گھیراؤ سے باز رکھنے کے لیے حضرت گنج چوراہے پر ہی گرفتار کر لیا، اور اس دوران کانگریسی اراکین اور پولیس کے درمیان ہلکی جھڑپیں بھی ہوئیں۔
किसान कांग्रेस की तरफ से हम लोग किसान कांग्रेस जन आज मुख्यमंत्री जी को इस बात को चेताने आए हैं, अगर जल्द से उनको बर्खास्त नहीं किया गया तो हम लोग हर जिले पर ये करेंगे।
अजय मिश्रा टैनी की बर्खास्तगी का मुतालबा कर रहे कांग्रेसी अराकीन ने वाजह किया कि अगर जल्द ही उन्हें गिरफ्तार न किया गया तो रियासत भर में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो जाएगा।
शहर आलमी नेटवर्क लखनऊ।
और सामीन, इन्हीं रिपोर्टों के साथ हमारा आज का प्रोग्राम गिर्दो पेश अपने अख्तिताम को पहुंचा। یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، ایک یہی سہارا ہے، ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، وہ تجھے بچائیں گے پار بھی لگائیں گے، وہ تجھے بچائیں گے پار بھی لگائیں گے، ان پہ چھوڑ دے کشتی، غم نہ کر سفینے کا، ان پہ چھوڑ دے کشتی، غم نہ کر سفینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام کلام نور، لیکن پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروں کے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 2 دے 18 جمادی الاول اور 23 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اٹھارہ جمادی الاول سن 328 ہجری قمری کو عرب شاعر اور مصنف احمد بن محمد کا انتقال ہوا۔ وہ ابن عبد ربا کے نام سے مشہور تھے۔ ان کی مشہور کتاب عقد الفرید ہے، جو تاریخ، شاعری اور لغت کے موضوع پر لکھی گئی ہے۔ انہوں نے بہت سے اشعار بھی کہے ہیں جن میں ان کی مشرقی روح کا بخوبی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اٹھارہ جمعید الاول سن 450 ہجری قمری کو ابو العباس احمد بن علی نے، جو نجاشی کے نام سے مشہور تھے، 78 سال کی عمر میں عراق کے شہر سامرہ میں وفات پائی۔ ان کا شمار اس زمانے کے علم حدیث اور رجال کے عظیم علماء میں ہوتا تھا۔ رجال نجاشی ان کی مشہور اور معتبر کتاب کا نام ہے۔ تیئیس دسمبر سن 1797 عیسوی کو اسکاٹ لینڈ کے مشہور دانشور چارلز لائل پیدا ہوئے۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے جیالوجی کو صحیح علمی اصول و بنیاد پر استوار کیا، اور کئی سال کی تحقیق اور مطالعے کے بعد جیالوجی کے اصول کے نام سے 3 جلدوں میں کتاب تحریر کی۔ چارلز لائل کا سن 1875 میں انتقال ہو گیا۔ تیئیس دسمبر سن 1834 عیسوی کو مشہور انگریز ماہر معاشیات تھامس رابرٹ مالتھس کا انتقال ہوا۔ وہ اپنے مشہور نظریہ آبادی کے باعث مشہور ہیں۔ ان کا نظریہ پہلی مرتبہ ایک مختصر سے کتابچے کی شکل میں سن 1798 میں شائع ہوا۔ ان کے نظریے کے مطابق آبادی کے بڑھنے کی رفتار اتنی تیز ہے کہ زمین انسان کے لیے غذا مہیا کرنے میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتی، اور بیماری اور جنگ آبادی کو کم کرنے کے قدرتی طریقے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان خود افزائش نسل پر کنٹرول کرے۔ یہ نظریہ شائع ہوتے ہی ان کے خلاف نکتہ چینی، احتجاج اور سب و شتم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بعد میں مالتھس کے نظریے نے معاشیات پر ایک عالمانہ کتاب کی شکل اختیار کر لی تھی۔ تیئیس دسمبر سن 1947 عیسوی کو بر صغیر کے نامور ماہر تعلیم اور ریاضیداں ڈاکٹر ضیاء الدین احمد کا انتقال ہوا۔ ڈاکٹر ضیاء الدین احمد سن 1878 میں میرٹھ کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ سن 1895 میں ایم اے او کالج علی گڑھ سے گریجویشن کیا، اور سن 1901 میں سرکاری وظیفے پر کیمبرج چلے گئے۔ سن 1906 میں ہندوستان واپسی پر متعدد ملازمتوں کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے تدریس کے پیشے کو اختیار کرنا پسند کیا اور اپنی زندگی علی گڑھ کے لیے وقف کر دی۔ ڈاکٹر ضیاء الدین احمد نے تعلیمی میدان کے ساتھ ساتھ سیاسی میدان میں بھی بر صغیر کے مسلمانوں کی بڑی اہم خدمات انجام دیں۔ سن 1947 میں ڈاکٹر ضیاء الدین احمد یورپ اور امریکہ کی تعلیمی ترقی دیکھنے کی غرض سے مغرب کی طرف روانہ ہوئے، لیکن 23 دسمبر 1947 کو لندن میں فالج کے حملے کے باعث انتقال کر گئے۔ انہیں علی گڑھ میں سر سید احمد خان کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ تیئیس دسمبر سن 1953 عیسوی کو سوویت یونین کی خوفناک خفیہ ایجنسی کے سربراہ اور سیاستدان لاورینٹی پاولوویچ بیریا کو پھانسی دے دی گئی۔ جس زمانے میں اسٹالن سوویت یونین کے رہنما تھے، تو لاورنتی پاولو وچ بیریا کو بہت سے اختیارات حاصل تھے اور وہ ملک کی دوسری سب سے بڑی شخصیت شمار ہوتے تھے۔ اسٹالن کے حکم پر ہی انہوں نے بہت سے افراد کو قتل کر دیا تھا۔ اسٹالن کے انتقال کے کچھ ہی عرصے کے بعد نئے روسی رہنماؤں کے حکم پر لاورنتی پاولو وچ بیریا پر ملک سے غداری اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات لگا کر مقدمہ چلایا گیا اور پھر پھانسی دے دی گئی۔ تیئیس دسمبر سن 2013 عیسوی کو معروف ہتھیار کلاشنکوف کے روسی مجد میخائل کلاشنکوف کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1919 میں روس کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لہذا کم سنی میں ہی روسی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ سن 1941 میں نازی جرمن فوج پر سوویت فوج کے ایک حملے کے دوران وہ زخمی ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو اسپتال میں داخل کرانا پڑا تھا۔ اسپتال میں ہی انہوں نے امریکہ اور جرمنی کے ہتھیاروں کے توڑ کے لیے ایک خودکار ہتھیار بنانے کا فیصلہ کیا۔ سن 1947 تک انہوں نے اپنے نئے ہتھیار کو مکمل کر لیا تھا۔ میخائل کلاشنکوف کو عمر کے اواخر میں دل کا عارضہ ہو گیا تھا۔ جمہوریہ ادمورتیا کے دارالحکومت ایجیفش کے ایک اسپتال میں 23 نومبر سن 2013 کو کلاشنکوف کا یہ روسی موجد انتقال کر گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلامِ نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے
بیس میرا بے جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ جاسیہ کی 26 اور 27 آیتوں سے کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون
آپ کہہ دیجئے کہ خدا ہی تم کو بھی زندہ رکھے ہے پھر ایک دن موت دے گا اور آخر میں سب کو روز قیامت جمع کرے گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کو بھی نہیں سمجھتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کا ملک ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل کو واقعاً خسارہ ہوگا۔
سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے منکرین قیامت کے بارے میں گفتگو کی تھی جنہوں نے قیامت پر ایمان لانے اور اس کی حقانیت کو قبول کرنے کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین سے اپنے آبا و اجداد کے زندہ کرانے کا مطالبہ کیا تھا۔ اب یہ آیتیں ان کے جواب میں فرماتی ہیں، خود تم لوگ کہ جو اس وقت زندہ ہو، کس شخص نے تمہیں خلق کیا ہے اور تمہیں حیات عطا کی ہے؟ کیا تم اپنے خالق کا بھی انکار کرتے ہو؟ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے تو پھر اس بات کو کیوں قبول نہیں کرتے کہ وہی خالق تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ آخر کیوں تم لوگ غور و فکر کرنے کے بجائے تمام حقائق کو دیکھنے سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں؟
آیت کریمہ مزید اس بات پر تاکید کرتی ہے کہ اگر تم لوگ مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے میں خدا کے بارے میں شک کرتے ہو تو کچھ آسمانوں اور زمین کے بارے میں غور و فکر کرو تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ جو قدرت کاملہ اس عظیم کائنات کو خلق کر سکتی ہے اور تمام ہستی پر حاکم اور اس کا مالک ہے، وہ تمہیں دوبارہ خلق کرنے پر عاجز نہیں ہے۔ بس ہوشیار ہو جاؤ اور حق کی پیروی کرنے کے بجائے باطل کی پیروی نہ کرو، ورنہ قیامت میں حسرت و یاس اور نقصان اٹھانے والوں میں گرفتار ہو جاؤ گے، کیونکہ تم نے اپنی عزیز عمر کے سرمایے کو ضائع کر دیا ہے اور سوائے حسرت و رنج و الم کے کچھ حاصل نہیں کیا ہے۔ بے شک انسان کی عمر اور اس کی عقل و استعداد اور سمجھداری اس دنیا میں اس کا عظیم سرمایہ ہے، لیکن اہل باطل اس عظیم سرمایہ کو ایک معمولی اور جلد ختم ہو جانے والی چیزوں سے بدل لیتے ہیں، اور قیامت کا دن جس میں صرف ایمان اور عمل صالح کام آئے گا اپنے کو نقصانات سے دوچار کر لیتے ہیں۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ انسان کی پہلی زندگی قیامت میں اس کے دوبارہ زندہ ہونے کے امکان پر بہترین دلیل ہے۔ اکثر افراد آیات خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی بجائے اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ تمام چیزوں کو خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں تاکہ اسے قبول کریں۔ جو لوگ قیامت کو باطل قرار دیتے ہیں وہ قیامت کے دن متوجہ ہوں گے کہ کتنے بڑے نقصان سے دوچار ہوئے ہیں۔ سامعین، آئیے اب سورہ جاثیہ کی 28ویں اور 29ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلوب کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون۔
اور آپ ہر قوم کو گھٹنے کے بل بیٹھا ہوا دیکھیں گے اور سب کو ان کے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا کہ آج تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہماری کتاب یعنی نامہ اعمال ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، اور ہم اس میں تمہارے اعمال کو برابر لکھوا رہے تھے۔ یہ آیتیں قیامت کے ہولناک مناظر کو پیش کر رہی ہیں کہ اس دن تمام انسانوں پر خوف و وحشت طاری ہوگا
اور ہر ایک اپنے اپنے حالات کے واضح ہونے کے بارے میں منتظر ہوگا۔ آیت کریمہ قیامت کے حالات و مناظر کے بارے میں فرماتی ہے، ہر امتی کو اس کے نام اعمال کے ساتھ بلایا جائے گا اور ہر شخص کا نام اعمال پہلے سے آمادہ ہوا ہوگا، کیونکہ خداوند عالم کے فرشتے اس کام پر مامور تھے اور انسان کی پوری زندگی کے تمام اچھے اور برے امور کو فوراً ہی وہ لکھ رہے تھے تاکہ کوئی بھی چیز چھوٹ نہ جائے، اور آج قیامت کے دن وہ نام اعمال خود انسان کے ہاتھوں میں دیں گے تاکہ ان کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ ہمیں بے وجہ سزا یا جزا دی جا رہی ہے۔ اس وقت خداوند عالم کی جانب سے ان سے خطاب ہوگا، یہ ہماری کتاب یعنی نام اعمال ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے اور ہم اس میں تمہارے اعمال کو برابر لکھوا رہے تھے۔ ان دنوں دنیا میں جو تم کچھ چاہتے تھے انجام دیتے تھے اور اس بات پر ہرگز یقین نہیں کرتے تھے کہ تمہارے اعمال فرشتوں کے ذریعے لکھے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے حکم دیا تھا کہ تم جو بھی کام انجام دو اسے لکھا جائے، اور فرشتے تمہارے ہر فعل کو لکھتے تھے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ کائنات کا نظام حق اور عدل و انصاف کی بنیاد پر جاری ہوتا ہے اور اس کا حساب و کتاب مشخص ہے اور انسان کے تمام اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ انسانوں نے دنیا میں جو اچھے یا برے اعمال انجام دیے ہیں انہی کی بنیاد پر قیامت میں جزا یا سزا ملے گی۔ ہر انسان کا نامہ اعمال یعنی ایک فائل ہے جس میں اس کے تمام امور وقت اور واقعے کے مطابق دقیق طور پر لکھے جا رہے ہیں، اور جس انسان کو اس نامہ اعمال کے لکھے جانے پر یقین ہوگا وہ برے اور بدترین امور کے انجام دینے سے پرہیز کرے گا اور یہ یقین اسے برا کام نہیں کرنے دے گا۔
سامعین، آئیے اب سورہ جاثیہ کی 30ویں اور 31ویں آیات کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔
اب جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں پروردگار عالم اپنی رحمت میں داخل کر لے گا کہ یہی سب سے نمایاں کامیابی ہے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تو کیا تمہارے سامنے ہماری آیات کی تلاوت نہیں ہو رہی تھی، لیکن تم نے اکڑ سے کام لیا اور بے شک تم ایک مجرم قوم تھے۔ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہو جائے گا تو انسان دو گروہوں میں تقسیم ہوں گے اور ہر گروہ اپنی اپنی جزا یا سزا تک پہنچے گا۔ ایک گروہ مومنین اور صالحین کا ہوگا اور دوسرا گروہ کفار و فاسقین کا ہوگا۔
سامعین، اہل ایمان پر خداوند عالم کا خاص لطف و کرم ہوگا جو ان کی دنیا و آخرت کے لیے سعادت مند ہوگا، اور یہ کامیابی واضح و آشکار ہوگی۔ البتہ حساب کتاب کے بعد فقط صرف وہ لوگ رحمت الہی پر گامزن ہوں گے اور عظیم نعمت سے بہرمند ہوں گے جو ایمان کے علاوہ عمل صالح جیسی عظیم نعمت سے بھی سرشار ہوں گے۔ لیکن کفار و مشرکین سے کہا جائے گا، کیا تم پر آیات الہیہ نازل نہیں ہوئی تھی؟ لیکن تم لوگ غرور و تکبر میں مبتلا ہو گئے، لہٰذا یہ لوگ رحمت الہی سے محروم ہوں گے اور ہلاک ہوں گے، چونکہ ان لوگوں نے حق کو تلاش کرنے اور حق کو قبول کرنے کے بجائے الہی گفتار کے سامنے مخالفت کے لیے کھڑے ہو گئے اور غرور و تکبر سے کام لیا اور مقام عمل میں جتنے بھی گناہ اور جرم تھے اسے انجام دیا۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، اور دونوں میں سے کوئی ایک بھی انسان کی سعادت کا باعث نہیں بنیں گے، بلکہ جب ایمان عمل صالح کے ساتھ ہوگا اس وقت فرد یا معاشرے کی سعادت کا باعث بنے گا۔ کفر کا سرچشمہ حق کے مقابلے میں تکبر اور خود پسندی کی بنا پر ہے، جرم اور گناہ کا سرچشمہ کفر اور خداوند عالم کے مقابلے
اور اس کے احکامات کی مخالفت ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ جاسیہ کی 32 آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔
اور جب یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم نے کہہ دیا کہ ہم تو قیامت نہیں جانتے ہیں، ہم اسے ایک خیالی بات سمجھتے ہیں اور ہم اس کا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ سامعین، گزشتہ آیت میں کفار و مشرکین نے آیات الہیہ کے مقابلے میں تکبر اور ہٹ درمی سے کام لیا تھا، گفتگو ہوئی تھی، اور اب اس آیت میں ارشاد احدیت ہوتا ہے۔ اس تکبر کی نشانی یہ تھی کہ جب بھی اہل ایمان قیامت کے رونما ہونے کے بارے میں گفتگو کرتے تھے اور تمہیں ہوشیار و خبردار کیا کرتے تھے، تو غور و فکر کرنے کی بجائے تم کہتے تھے قیامت کی کیا حقیقت ہے، آخر کس نے اسے دیکھا ہے یا اس کے بارے میں بیان کیا ہے کہ ہم اسے قبول کریں، اور اے مومنوں، تمہاری باتوں کی ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ صرف وہم و خیال ہے، اور ہم قیامت کے وجود پر ایمان نہیں رکھتے۔
عجیب بات یہ ہے کہ اگر انہی افراد سے کہا جائے کہ تمہارے گھر میں آگ لگنے والی ہے تو یہ لوگ فوراً ہی اپنے گھر کو بچانے کی تدبیر کرنے لگیں گے اور خطرات کے احتمال پائے جانے کو بھی ختم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن قیامت کے بارے میں، یعنی اس کے صحیح ہونے کے بارے میں بھی کوئی توجیہ پیش نہیں کریں گے۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اہل ایمان کا فریضہ ہے کہ حق کی باتوں کو تمام لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے، اگرچہ بہت سے افراد اس کو قبول نہیں کریں گے۔ قیامت کے رونما ہونے پر صرف ظن و گمان ہی انسان کو جرائم اور گناہوں سے بچا سکتا ہے، کیونکہ اس کا خطرہ اور نقصان بہت زیادہ ہے۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامی نبیہ پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے. اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے اہم خبروں اور مضامین میں سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ انتقام سے. روزنامہ انتقام لکھتا ہے جنرل قاسم سلیمانی کے دشمن سے سخت بدلہ لینا چاہیے عدلیہ کے سربراہ. عدلیہ کے سربراہ حجت الاسلام والمسلمین محسنی ارجعی نے کہا ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کے قاتلوں سے سخت انتقام لیا جانا چاہیے اور یہ انتقام ضرور لیا جائے گا. انہوں نے شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کی دوسری برسی کا انعقاد کرنے والی کمیٹی کے اراکین سے ملاقات میں کہا کہ کمیٹی کے اراکین کو یہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک مکتب کو متعارف کرانے کا عزم کیا ہے. اس لیے انہوں نے بہت بڑی ذمہ داری اٹھائی ہے اور یہ وہ کام سال میں ایک دن ہی نہیں کیا جانا چاہیے بلکہ سال بھر مکتب سلیمانی کا تعارف جاری رہنا چاہیے. عدلیہ کے سربراہ نے کہا کہ حالانکہ شہید قاسم جنرل فوجی لحاظ سے ایک عظیم شخصیت تھے اور وہ صرف ایک فوجی نہیں تھے بلکہ وہ ایک عارف اور خدا شناس شخص تھے اور اسی لیے مولا امام حسین علیہ السلام کی پیروی میں سب سے حتیٰ اپنے دشمنوں سے بھی ہمدردی رکھتے تھے. چنانچہ اگر انہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ ایک شخص بھی دشمن کے محاذ سے حق کی طرف آ سکتا ہے تو اس کے لیے بھرپور کوشش کرتے تھے. رائے الجوم لکھتا ہے امریکہ آج بھی داعش کا کارڈ کھیل رہا ہے. شام کے نائب وزیر خارجہ اخبار لکھتا ہے شام کے نائب وزیر خارجہ بشار جعفری نے لبنان کے المیادین ٹی وی چینل سے گفتگو میں کہا کہ شام شروع سے ہی امریکہ کے موقف کے باوجود اس کی پالیسیوں اور اقدامات پر کھلے دل سے غور کرتا رہا ہے تاکہ واشنگٹن مؤثر کردار ادا کرے لیکن اس کا کوئی قدم قابل توجہ نہیں رہا. بشار جعفری نے کہا کہ شام میں امریکی فوجیوں کی غاصبانہ موجودگی کے بارے میں ادھر ادھر کی رپورٹیں قابل اعتنا نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ عملی طور پر شام کی حکومت کے پاس ایسی کوئی واضح اور موثق رپورٹ نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ امریکہ شمالی اور مشرقی شام سے انخلاء چاہتا ہے یا یہ کہ ترکی اپنے موقف میں لچک پیدا کر کے شام سے نکلنے کا ارادہ رکھتا ہے. شام کے نائب صدر بشار جعفری نے کہا کہ آج شام دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فاتح ہو چکا ہے لیکن اب وہاں ایک دوسری نوعیت کی دہشت گردی ہے جو غاصبانہ قبضے کی شکل میں جاری ہے اور غاصب امریکی فوجی آج بھی داعش کے کارڈ سے کھیل رہے ہیں. سمن کشمیر عظمیٰ نامی اخبار لکھتا ہے دفعہ 370 کی بحالی کی خاطر جموں اور کشمیر کے لوگوں کے درمیان اتحاد و اتفاق ناگزیر. محبوبہ مفتی اخبار لکھتا ہے جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پی ڈی پی کی صدر اور سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ دفعہ 370 کی بحالی کی خاطر جموں اور کشمیر کے لوگوں کے درمیان اتحاد و اتفاق ناگزیر بن گیا ہے. ان باتوں کے اظہار مصوفہ نے سنجوا جموں میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کے دوران کیا. انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی پالیسی کے خلاف جو بھی آواز اٹھاتا ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ اور ملک دشمن قرار دیا جاتا ہے. ان کے مطابق بھاجپا نے ہماری جمہوریت کے ساتھ ساتھ آئین کو بھی ختم کیا اور جموں کشمیر کو ایک لیبارٹی کے طور پر استعمال میں لایا جا رہا ہے. محبوبہ مفتی کے مطابق اب ملازمین کے مسائل حل کرنے کی خاطر فوج کو بھی بلایا جا رہا ہے. موصوفہ نے بتایا کہ پاکستان میں سری لنکائی شہری کے ساتھ لنچنگ کا واقعہ پیش آیا تو وہاں کے وزیراعظم عمران خان نے اس کی مذمت کی لیکن بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں آئے روز لنچنگ کے واقعات رونما ہو رہے ہیں اور یہاں ملوثین کو ہار پہنائے جاتے ہیں. سمن پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ نے لکھا ہے ہار نالائکی سے ہوئی وزیر اعلی خیبر پختونخوا کی وزیر اعظم سے ملاقات. اخبار لکھتا ہے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات نالائکیوں کے سبب ہارے. الیکشن میں تحریک انصاف کے کارکنوں کو کامیابی ملی جبکہ ارکان اسمبلی کے رشتہ داروں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. ہمیں پہلے مرحلے کے نتائج سے سبق سیکھنا ہوگا. آئندہ سفارش یا رشوت ستانی برداشت نہیں کی جائے گی۔ عمران خان سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے ملاقات کی، جس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، علی امین گنڈاپور سمیت دیگر بھی شریک تھے۔ ذرائع نے بتایا کہ ملاقات میں وزیر اعلیٰ نے حالیہ بلدیاتی انتخابات میں ناکامی سے متعلق رپورٹ پیش کی، جس میں ناکامیوں کی وجوہات بتائی گئیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے کے پی کے آئندہ مرحلے میں خود امیدواروں کے چناؤ کا فیصلہ کر لیا اور وزیر اعظم کو پی ٹی آئی کارکنوں کو منظم کرنے کی ہدایت کی۔ عمران خان نے مزید مشاورت کے لیے کور کمیٹی کا اجلاس بلانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق رپورٹ میں بلدیاتی الیکشن کے دوران پی ٹی آئی امیدواروں کی مدد نہ کرنے والے ایم پی ایز اور ایم این ایز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ اراکین اسمبلی کو شوکاز نوٹس دیے جائیں گے۔ سمیع تسنیم نیوز ایجنسی نے لکھا ہے، تہران شام کے بارے میں ایران، روس اور ترکی کے سربراہ اجلاس کا میزبان۔ ایران کے وزیر خارجہ کے سینئر مشیر علی اصغر خاجی نے بتایا ہے کہ اسلامی جمہوری ایران، روس اور ترکی اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ اگر کورونا کی صورتحال مناسب رہی تو شام کے سلسلے میں جاری مذاکرات کے لیے سربراہ اجلاس فروری مارچ میں تہران میں منعقد ہوگا۔ انہوں نے روسی نیوز ایجنسی سے گفتگو میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایران، روس اور ترکی کے سربراہ اجلاس کی تیاری ہو رہی ہے، ہم یہ اجلاس اگلے نئے سال میں منعقد کرنے پر تیار ہیں، تاہم ہر چیز کرونا کی صورتحال پر منحصر ہے، لیکن اصل میں تینوں فریقوں نے اس اجلاس کے انعقاد سے اتفاق کیا اور یہ اجلاس فروری یا مارچ میں ہوگا۔ اور آخر میں فلسطین الیوم کی ایک خبر سنتے چلیں، غرب اردن میں انتفاضہ تحریک بھڑک سکتی ہے، اسرائیلی صحافی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کی جارحیتوں اور خاص طور پر فلسطینیوں پر فائرنگ کے احکامات کی وجہ سے غرب اردن میں انتفاضہ تحریک بھڑک سکتی ہے۔ عبرانی زبان کے معاریو اخبار میں شائع ہونے والے اپنے ایک مقالے میں اس اسرائیلی صحافی نے لکھا ہے کہ اسرائیلی فوج نے سنگ باری کرنے والے، بلکہ سنگ باری کر کے بھاگنے والے فلسطینیوں پر فائرنگ کی اجازت دے دیا، اور یہ حکم بچوں کے لیے بھی ہے، جو بظاہر ایک غیر قانونی فیصلہ ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اسرائیل کی سپریم کورٹ جلد از جلد اس حکم کو غیر قانونی قرار دے گی۔ وہ سب اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام دریچے، جس کے بعد پروگرام ایرانی مشاہیر نشر ہوگا، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
دریچے، عزیز سامعین، پروگرام دریچے لے کر حاضر خدمت ہیں، مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ترکی کے اقتصادی بحران سے متعلق گفتگو کریں گے، امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، اقتصادی بحران میں اضافے نے امریکی ڈالر کے مقابلے میں ترک لیرا کی قدر میں کمی پیدا کر دی ہے، جس نے ترک عوام کی قوت خرید کو کم کر دیا ہے۔ ترک لیرا ستمبر سے امریکی ڈالر کے مقابلے میں اپنی قدر کا 40% سے زیادہ کھو چکا ہے، جس نے ترک حکومت کو سخت ترین بحران سے دوچار کر دیا ہے۔ مہنگائی اور بے روزگاری سمیت لیرا کی قدر میں کمی کے نتائج کا سامنا کرتے ہوئے ترک عوام نے لیرا کی قدر میں کمی کے خلاف بارہا احتجاج کیا ہے۔ لیرا کی قدر میں کمی کی وجہ سے پیدا ہونے والا معاشی بحران، طبقاتی تقسیم میں اضافے اور ترک صدر رجب طیب اردوغان کی مقبولیت میں تیزی سے کمی کا باعث بنا ہے۔ سامعین، ترکی کے مرکزی بینک نے بھی شرح سود میں کمی کے لیے سیاسی دباؤ کے سامنے جھک کر مہنگائی کی بڑھتی ہوئی شرح کے باوجود کرنسی کے بحران کو گہرا کیا، جس سے معیشت پر دباؤ پڑا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ترکی کے مرکزی بینک نے جمعرات کو شرح سود کو 15% سے کم کر کے 40% کر دیا، جو ستمبر کے بعد سے مسلسل چوتھی شرح سود میں کمی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان کی جانب سے سود کی شرح میں گزشتہ کمی کا مطالبہ ترک لیرا کی قدر میں کمی کا باعث بنا۔ اس بحران نے لاکھوں ترکوں کو غریب کر دیا ہے اور عوامی مظاہروں کو جنم دیا ہے، اور ساتھ ہی اردوغان کے لیے عوامی حمایت میں بھی کمی آئی ہے۔ ترک سرمایہ کاروں اور تاجروں نے حالیہ دنوں میں لیرہ فروخت کیا ہے، اور توقع ہے کہ مرکزی بینک مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ جاری کر کے شرح سود میں دوبارہ کمی کرے گا۔ حالیہ مہینوں میں شرحوں میں کٹوتیوں کے سلسلے میں بینک نے ستمبر کے شروع میں اپنے ایک ہفتے کے ریپو ریٹ کو 19% سے کم کر کے 15% کر دیا ہے، جو کہ دوبارہ خریداری کے معاہدے مارکیٹوں کی مالی اعانت کے لیے ایک آسان اور سستا ذریعہ ہے۔ سامعین، ترکی کا مرکزی بینک اس معاہدے کو لیکویڈیٹی اور سود کی شرحوں کے انتظام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مرکزی بینک عام طور پر مالیاتی توسیع کے وقت بانڈز خریدنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ سود کی شرح میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو بانڈز فروخت کرتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے شرح سود میں اضافے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مہنگائی بڑھے گی۔ اس کے برعکس دنیا بھر کی معیشتوں نے پوری تاریخ میں اس کا تجربہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی کا مرکزی بینک شرح سود کو نیچے لانے پر بضد ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں ترکی کے نئے وزیر خزانہ نے ایک خبر رسائی ایجنسی کو بتایا کہ مرکزی بینک شرح سود میں اضافہ نہیں کرے گا۔ اس نے بھی ترک صدر کے غیر روایتی انداز کی حمایت کی ہے۔ ماہرین اقتصادیات اور سرمایہ کار توقع کرتے ہیں کہ شرح سود میں مزید کمی کرنسی کو دوبارہ گرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ ترکی کی قوت خرید میں کمی بالآخر سست روی یا یہاں تک کہ کساد بازاری کا باعث بن سکتی ہے۔ انقرہ کی بلکینٹ یونیورسٹی کے ایک محقق جو ترکی کی اپوزیشن پارٹی کے مشاور ہیں نے کہا کہ مارکیٹ کے اشارے خطرناک ہیں، یہ حکومت پر لفظی طور پر چیخ رہی ہے کہ اب ایسا نہ کیا جائے۔ ان ماہرین اقتصادیات کے مطابق کمزور ہوتا ہوا لیرہ مہنگائی کو بڑھا رہا ہے، اور جن اشیاء کی قدر ڈالر اور یورو میں ہے، مثلاً ادویات، کچھ کھانے پینے کی اشیاء اور قدرتی گیس، ان اشیاء کی درآمد کی لاگت میں اضافہ ہوگا اور مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا۔ سامعین، نومبر کے سرکاری اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ترکی میں افراط زر کی شرح گزشتہ سال کے مقابلے میں 3.21% تک پہنچ گئی ہے، حالانکہ تجزیہ کاروں کا اندازہ ہے کہ افراط زر کی شرح مزید زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ حالیہ برسوں میں ترکی نے شرح سود کو ترقی کو بڑھانے کے ایک ذریعے کے طور پر بار بار کم کیا ہے، لیکن جب افراط زر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو شرح سود کو تیزی سے بڑھانا پڑتا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو خدشہ ہے کہ کرنسی کا موجودہ بحران طول پکڑ سکتا ہے، اور اردوغان کے اندرونی حلقے میں کوئی بھی شرح سود بڑھانے کی سفارش نہیں کرے گا۔ اردوغان نے کئی مرکزی بینکرز اور دیگر اعلی عہدیداروں کو برطرف کر دیا جنہوں نے اس کا راستہ روکا۔ ایورڈین انویسٹمنٹ اسٹینڈرڈ کے ایمرجنگ مارکیٹس کیپیٹل کی مینیجر کیرن کرٹس نے کہا، موجودہ صورتحال میں تبدیلی کا تصور کرنا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ عام طور پر لیرے کی گرتی ساکھ کو بہتر بنانے کے لیے کئی اقدامات ضروری ہیں، لیکن جس روش کو اردوغان اختیار کر رہے ہیں اس سے یہ ممکن نہیں۔ حال ہی میں پیر کے روز ترکی کے مرکزی بینک نے اپنی کرنسی کو مضبوط کرنے کی کوشش میں زر مبادلہ کے ذخائر بیچ کر اور لیرہ خرید کر مارکیٹ میں مداخلت کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے مثبت نتائج سامنے نہیں آئے۔ سامعین، ترک معیشت کئی سال سے دباؤ کا شکار ہے۔ بڑھتی ہوئی افراط زر اور مسلسل بے روزگاری نے ترکوں کی بچت اور قوت خرید کو ختم کر دیا ہے، لیکن پچھلے کچھ ہفتے خاص طور پر سخت رہے ہیں۔ رجب طیب اردوغان کے شرح سود کو کم رکھنے کے دباؤ سے ترک کرنسی لیرہ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ یہ ان کے عقیدے کے مطابق سود کے جڑ سے خاتمے کے لیے دہائیوں سے جاری جنگ کا حصہ ہے۔ پیر کو ایک ڈالر تقریباً 14 لیرے کے برابر تھا، جو اب تک کی کم ترین سطح تھی، اور لیرہ کی قدر گزشتہ چند ہفتوں کے دوران تقریباً 40% کم ہوئی ہے۔ گرتی ہوئی کرنسی اور قیمتوں میں ڈرامائی اضافے نے طیب اردوغان، اے کے پی اور اس کے انتہائی دائیں بازو کی نیشنل موومنٹ پارٹی ایم ایچ پی کے اتحادی شراکت دار کی حیثیت کو بری طرح نقصان پہنچایا ہے۔ ترکی میں قابل اعتماد ذریعے ایکم ایجنسی کی جانب سے 2 ہفتے قبل کیے گئے ایک سروے میں اے کے پی اور ایم ایچ پی کو مجموعی طور پر 35% حمایت حاصل ہے،
جبکہ مخالفین کے ممکنہ اتحاد کو 54% اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کو 10% حمایت حاصل ہے۔ دوسری طرف ترکی نے گزشتہ ہفتے اتوار کو یوٹیوب ویڈیوز بنانے والے متعدد آزاد صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے۔ یہ صحافی ترک کرنسی کی قدر میں غیر معمولی کمی کے باعث اقتصادی مایوسی کے شکار عام لوگوں کے سڑکوں پر انٹرویوز کرتے تھے۔ سامعین، ترک ذرائع ابلاغ نے اتوار کو طلوع آفتاب سے قبل متعدد چھاپے مار کاروائیوں کے بارے میں بتایا، جن میں حکام نے 3 صحافیوں کو حراست میں لے لیا۔ گرفتار شدگان نے ترک شہریوں کے ساتھ مین آن دا اسٹریٹ انٹرویوز پوسٹ کیے، جن میں لوگوں نے اپنی زندگیوں پر معاشی پریشانیوں کے اثرات کے بارے میں شکایت کی۔ اس طرح کی آوازیں زیادہ تر ان نشریاتی اداروں کی جانب سے سامنے نہیں آتی جن پر بڑی حد تک ریاست یا ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کے حامیوں کا کنٹرول ہے۔ گرفتار شدہ 3 صحافیوں میں سے ایک، محمد اویونکو، نے ٹویٹ میں لکھا کہ ہم صحافی ہیں اور ہم سڑک پر موجود لوگوں کی آوازیں محلات میں سنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ہر روز ہمیں تشدد کرنے والوں، حراستوں اور گرفتاریوں سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ بعد ازاں جنوبی صوبے انطالیہ میں زیر حراست تمام صحافیوں کو رہا کرتے ہوئے انہیں نظر بند رکھنے کا حکم دیا، جس کے ذریعے انہیں مزید رپورٹنگ سے مؤثر طور پر روک دیا گیا۔ سامعین، مقامی خبروں کے مطابق ان گرفتاریوں کا حکم رجب طیب اردوغان کی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی AKP کے ایک سرکردہ قانون ساز میکہٹ بیرنسی کی جانب سے درج کرائی گئی شکایت کے بعد دیا گیا تھا۔ ایسا ترک صدر کی تقریر کے ایک دن بعد ہوا، جس میں انہوں نے خبردار کیا تھا کہ سوشل میڈیا جمہوریت کے لیے بنیادی خطرہ ہے۔ انہوں نے ہفتے کو ایک تقریر میں مبینہ طور پر کہا، ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا چینلز کے تیزی سے پھیلاؤ کے باعث جھوٹ اور تیار کردہ خبروں کے ساتھ غلط معلومات تیزی سے پھیلتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جہاں کنٹرول کا کوئی مؤثر طریقہ کار نہیں، وہاں ان چینلز سے پھیلنے والی ایسی خبروں کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں تاریک ہو جاتی ہیں۔ مبینہ طور پر ترکی کی پارلیمنٹ اردوغان کے اتحاد کے زیر کنٹرول ایک قانون تیار کر رہی ہے تاکہ حکومت، جنہیں آن لائن جعلی خبروں اور غلط معلومات کے طور پر بیان کرتی ہے، ان کے پھیلاؤ کو جرم قرار دیا جا سکے۔ پریس کی آزادی کے حامیوں کو اس اقدام نے تشویش میں مبتلا کر دیا ہے کہ مخالفت کرنے والے صحافیوں کو مزید جیل بھیجنے کے لیے کسی بھی قوانین کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
حسین تقوی کا سلام پہنچے۔ سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ایک اور ایرانی شخصیت کے بارے میں عرائض پیش کرنے جا رہے ہیں، جو ایرانی تصوف میں غیر معمولی اور استثنائی شخصیت کے حامل ہیں۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، آج ہم جس ایرانی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ ہیں 3 ہجری قمری کے نامی گرامی عارف حسین بن منصور حلاج کے، جنہوں نے اپنی زندگی، اپنی باتوں اور حتیٰ اپنی موت سے دنیا میں ایسا غلغلہ پیدا کر دیا کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی ایرانی و مغربی محققین ان کے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی باتوں سے عام و خاص میں ایک ولولہ پیدا کر دیا اور ایران، ہندوستان، ترکمنستان اور چین اور ماچین کے مختلف شہروں میں ان کے پیروکاروں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ ماہرین مشرقیات اور دیگر محققین کے توسط سے حسین بن منصور حلاج کی شناخت کے لیے تمام تر کوششیں عمل میں لائے جانے کے باوجود ابھی بھی ان کی حقیقی شخصیت بہت سی جہتوں سے مبہم ہے۔ حلاج کی شناخت اور پہچان میں دشواری کی وجہ یہ ہے کہ وہ سالک مجذوب حق تھے کہ جن کے وجود پر عشق الہی کے غلبے نے عالم معرفت کے نئے افق کھول دیے تھے۔ انہوں نے ایسے اسرار و رموز منکشف کیے تھے کہ جس کے سبب وہ حلاج الاسرار سے شہرت پا گئے۔ وہ اسرار ایسے تھے کہ جس کی بعض نشانیوں کو ان کے حالات، گفتار اور افعال سے درک کیا جا سکتا ہے کہ جو ان کے آثار کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ حلاج کی شناخت میں کوشاں بہت سے محققین کے درمیان فرانسیسی مستشرق لوئی میں سینون نے دیگر محققوں سے زیادہ زحمت اٹھائی ہے اور اس سلسلے میں گرا بہا آثار تخلیق کیے ہیں۔ حلاج کا اصلی نام حسین اور ان کے والد کا نام منصور تھا۔ قدیم متون میں حلاج کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں ہوا ہے اور انسائیکلوپیڈیا میں ان کی تاریخ پیدائش تقریباً 224 ہجری قمری مطابق 858 عیسویں ذکر ہوئی ہے۔ تین فرانسیسی مستشرقین لوئی میں سینون نے کتاب مصائب حلاج میں ہینری کوروینت نے تاریخ فلسفہ اسلامی میں اور روجے ارنالڈوز نے مذہب حلاج میں ان کی پیدائش انہی برسوں میں یا خود اسی سال ذکر کی ہے۔ البتہ ان میں سے کسی نے بھی اپنے اس مدعا کے ثبوت میں کوئی دستاویز پیش نہیں کی ہے۔ ایسا خیال کیا جا رہا ہے کہ ذکر شدہ تاریخ پیدائش ایک اندازے کے مطابق لکھی گئی ہے اور محققین نے حلاج کی زندگی کے واقعات سے یہ قیاس کیا ہے۔ بعض نے جامی کی کتاب نفحات میں حلاج کے حالات زندگی اور اس زندگی نامے میں حلاج کی جو ایک بیت لکھی ہے، اس سے حلاج کی پیدائش 284 ہجری قمری معلوم ہوتی ہے۔ حلاج فارس کے شہر بیزا کے ایک گاؤں تور میں پیدا ہوئے اور وہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ تور سے عراق کے شہر واسط ہجرت کر گئے۔ حلاج یعنی روئی دھننے والا یا دھنیا کا لقب ان کو پہلے ملا تھا، لیکن بعد میں بتدریج یہ لقب ان کے حقیقی نام پر اثر انداز ہو گیا اور حسین بن حلاج سے ان کو شہرت حاصل ہوئی۔ بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ لوئی میں سینیون نے حلاج کی وجہ تسمیہ میں ذکر کیا ہے کہ وہ آبادی کے جس میں حسین بن منصور حلاج پیدا ہوئے، اس زمانے میں اسلامی سلطنت میں کپڑے بننے کا ایک بڑا علاقہ تھا۔ حسین بن منصور حلاج کے والد کپڑا بنتے تھے اور اسی سبب سے ان کو حلاج کہا جاتا تھا، لیکن یہ فرانسیسی مستشرق میں سینیون کا ذاتی نظریہ ہے اور انہوں نے اپنے اس نظریے کے تاریخی اعتبار سے ثابت ہونے کے لیے کوئی شاہد یا دلیل پیش نہیں کی۔ ابن خلقان نے کتاب وافیات الاعیان میں ایک حکایت کی جانب اشارہ کیا ہے جو اس لقب کو حلاج سے منسوب کیے جانے کا باعث بنی ہے۔ ابن خلقان کے بقول حلاج عراق کے شہر واسط میں داخل ہوئے اور اس شہر میں ان کو کوئی ضرورت پیش آئی، لہٰذا انہوں نے اپنے راستے میں جو پہلی دکان دیکھی اس کے اندر چلے گئے اور وہاں روئی دھننے والی کی دکان تھی۔ چنانچہ حلاج نے اس دھنیا کو اپنے کسی کام کے لیے بھار بھیجنا چاہا۔ دھنیے نے عذر پیش کرتے ہوئے کہا، میں آپ کا کام کر دیتا مگر مجبوری یہ ہے کہ یہ روئیوں کا انبار دیکھ رہے ہیں، ان کو مجھے شام تک دھن کر دینا ہے، اگر میں آج یہ کام نہ کر سکا تو مجھے اجرت نہیں ملے گی۔ حسین بن منصور نے اس دھنیے سے یہ کہا کہ تم میرا کام کر دو، میں تمہارا کام کر دوں گا۔ آپ کی بات سن کر وہ دھنیا چلا گیا۔ پھر جب وہ کام کر کے واپس لوٹا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دکان میں موجود ساری روئی دھنی ہوئی تھی۔ یہ روئی کا اتنا بڑا ذخیرہ تھا کہ اسے دو چار مہینے میں دھننا دشوار تھا۔ پھر اس دھنیے نے دوسروں پر یہ راز فاش کر دیا۔ نتیجتاً حسین بن منصور اس کے بعد سے حلاج کے نام سے مشہور ہو گئے۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک مرتبہ آپ روئی کے ذخیرے پر سے گزرے اور عجیب انداز میں کچھ اشارہ کیا، جس کی وجہ سے وہ روئی خود بخود دھنک گئی۔ چھٹی ہجری قمری کے ممتاز ایرانی شاعر و عارف عطار نیشاپوری نے بھی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں ذکر کیا ہے کہ ان کو حلاج اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ روئی کے ایک انبار کی جانب اشارہ کیا اور روئی سے دانے نکلنے لگے اور یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ ان کے والد روئی دھنکتے تھے، اس لیے حسین بن منصور نے اپنے والد کے اس پیشے کو کسب معاش کے لیے اختیار کیا۔ یہی بات ان کے حلاج سے شہرت پانے کا سبب بنی۔ بعض محققین مثال کے طور پر نکلسن کا خیال ہے کہ حسین بن منصور حلاج ایک پیشہ ور فقیر تھے کہ جو اپنی زندگی روئی دھنکنے کے ذریعے حاصل ہونے والی آمدنی سے گزارتے تھے، اور انہیں حلاج کا لقب بھی اسی پیشے کی وجہ سے ملا ہے۔ لیکن روئی دھنکنے کے پیشے کے علاوہ بھی بعض دیگر وجوہات بھی حلاج کے لقب کے لیے ذکر ہوئی ہیں۔ میسینیون نے اپنی کتاب میں ان میں سے بعض نظریوں کو بیان کیا ہے۔ لوئی میسینیون کے بقول حسین بن منصور لوگوں کے لیے ان کے دلوں کے اسرار اور جو کچھ ان کے دلوں میں پوشیدہ ہوتا تھا اس کے بارے میں بتاتے اور اس کا انکشاف کرتے تھے، اس لیے ان کو حلاج الاسرار کہتے تھے اور ان کا لقب حلاج یہیں سے سامنے آیا۔ مستعلی بخاری نے بھی کہا ہے کہ حسین بن منصور کو اس معنی میں حلاج کہتے تھے کہ لوگوں کے دلوں کے اسرار بتاتے تھے اور ان کے احوال و اسرار کا انکشاف کرتے تھے۔ ابن کثیر نے بھی اپنی کتاب میں کہا ہے کہ اہواز کے لوگوں نے اس وجہ سے ان کو یہ لقب دیا تھا کہ وہ لوگوں کے اسرار سے باخبر تھے اور ان کے کہنے پر اسرار کا اظہار اور اعلان کرتے تھے، اسی بنا پر ان کو حلاج الاسرار کہا گیا ہے۔ حلاج کے لیے دوسرے القابات جیسے ابو المغیث، ابو المعین، ابو المہر اور ابو عبداللہ زاہد بھی ذکر کیے گئے ہیں، اور یہ القاب زیادہ تر ان کے شاگردوں اور مریدوں نے ایران، ہندوستان، چین، ترکستان اور بغداد میں دیے ہیں۔ ایسا خیال کیا جا رہا ہے کہ ان کے القاب زیادہ ہونے کی وجہ ایک تو ان کے مخصوص غیر معمولی اعمال و افعال تھے کہ جو بسا اوقات ان سے ظاہر ہوتے تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ القابات انہوں نے خود ہی اپنے لیے انتخاب کیے ہوں تاکہ سماج کے درمیان خود کو گمنام رکھ سکیں۔ بہر صورت یہ واضح نہیں ہے کہ آیا یہ القاب اور کنیتیں خود ان کی انتخاب کردہ ہیں یا لوگوں نے ان کو یہ القاب دیے ہیں۔ حلاج کے والد حلاج کے بچپن کے وقت ہی بصرہ اور کوفہ کے درمیان واقع شہر واسط کوچ کر گئے۔ یہ شہر سوخ الجیشی اہمیت کے علاوہ زراعت اور تجارت کی اہمیت کا بھی حامل تھا۔ ظاہراً حلاج کو اس شہر سے کہ جہاں ان کا بچپن گزرا تھا کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ اسی سبب سے انہوں نے 16 سال کی عمر میں کہ جب سیاہ فام غلاموں کے قیام سے ملک کی صورتحال خراب ہوئی تو وہ واسط کو ترک کر کے اہواز آ گئے۔ حلاج نے اہواز میں سہل بن عبداللہ تستری کی شاگردی کی اور خدمت انجام دی۔ سہل تستری 3ری صدی کے مشائخ میں سے اور ایک خاص طریقت و مکتب کے مالک تھے کہ جسے کشف المحجوب حجویری میں مکتب سہلیہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اس بنا پر حلاج نے معرفت حاصل کرنے کا پہلا دور سہل بن عبداللہ تستری کی خدمت میں گزارا۔ اگرچہ بعد میں حلاج کے مکتب اور سہل کے مکتب کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے، لیکن ایسا خیال کیا جا رہا ہے کہ حلاج نے تصوف کے اصول سہل تستری سے سیکھے ہیں، اور خاص طور پر وہ سخت اور طاقت فرسا ریاضتیں انجام دیتے تھے، اور وہ ریاضتیں بھی انہی کی تعلیمات سے متاثر رہی ہیں۔ حلاج کا متحرک ذہن اور بے چین روح اس امر میں مانے تھی کہ وہ ایک جگہ پر اور ایک ہی استاد کے پاس رہیں۔ اسی لیے ابھی جبکہ ان کے استاد سہل بن عبداللہ تستری قید حیات تھے، حلاج نے ان کو صوفی رسم کے برخلاف 262 ہجری قمری میں عمر بن عثمان مکی کی مصاحبت میں رہنے کے مقصد سے چھوڑ دیا اور بغداد چلے گئے۔ بغداد اس دور میں تصوف کا گہوارہ تھا، اور بغداد میں عمر بن عثمان مکی کے مریدوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام پر پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔Thank you.